الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إِن نَّقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ مما تشركون من دونه فكيدون جميعا ثم لا تنذرون اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم فان تولوا فقد ابلغتكم ما ارسلت به اليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا ان ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء امرنا نجينا هودا والذين امنوا معه برحمه منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جاهدوا بايات ربهم وعصوا رسله واتبعوا امر كل جبار عنيد وادبوا في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه الا ان عادا كفروا ربهم الا بعدا لعاد قوم هود صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین سامع محترم دورہ تدمہ قرآن کی اس نشست میں الحمدللہ سورہ ہود ہمارے زیر مطالعہ ہے ایک طویل مکی قرآن میں یہ دوسری سورت ہے یہ بات ہم تسلسل سے سمجھ رہے ہیں کہ سورہ یونس سے سورہ المومنون تک 14 مکی سورتیں ہیں کہ جو ہمارے مطالعے میں ہیں پہلی سورت سورہ یونس کا مطالعہ ہم نے مکمل کیا دوسری سورت سورہ ہود اس کے چوتھے پانچویں رکوع سے انشاءاللہ آج کی اس نشست کا ہم آغاز کر رہے ہیں چار رکوع مکمل کر چکے ہیں اور رکوع نمبر 3 سے انباء رسل کے انداز میں 6 قوموں کے حالات اور واقعات ہمارے سامنے رکھے جا رہے ہیں کہ جس میں قوموں کی طرف ان کے رسول بھیجے گئے دعوت ہے کہ جو کہ رسولوں نے رکھی قوموں نے دعوت کو جھٹلایا ریٹیلیٹ کیا مزاحمت کی اور رسولوں کی نافرمانی پر دعوت کو جھٹلانے پر پھر اللہ کا جو عذاب استحصال ہے کہ پوری پوری قوموں کو نیست و نابود کر دیا گیا جو ایمان لانے والے ہیں رسولوں کے ساتھ انہیں بچا لیا گیا اور یہ وہ عبرت کا مقام ہے ان 6 قوموں کے تذکروں سے کہ جو بالخصوص عرب کی سرزمین پر کہ جو مارکہ حق و باطل کے درمیان جاری تھا یعنی اہل ایمان اور اہل کفر مشرکین مکہ ان کے سامنے بھی یعنی بالکل وہی کیفیت ہو رہی تھی اہل ایمان اللہ کے رسول کے ساتھ عرب کی سرزمین پر یہ کفار مکہ وہی ضد اناد ہٹ دھرمی اور انکار کی روش اختیار کر رہے تھے کہ جو ان 6 قوموں نے روا رکھی تھی تو خاص طور پر قریش مکہ کی عبرت کے لیے یہ 6 قوموں کے تذکرے ہمارے سامنے رکھے جا رہے ہیں کہ جس میں اہل ایمان کے لیے جہاں داد رسی کا معاملہ بھی ہے زخموں پر مرہم رکھنے کا معاملہ بھی ہے وہاں نافرمان قوموں کے لیے یہ عبرت کے مقام ہے اور عبرت کا جا ہے کہ جو کہ اس میں سامان ہمارے لیے موجود ہے اور رہتی دنیا تک کے لیے بالعموم. لازم بات ہے کہ کردار یعنی وہی رہتے ہیں نافرمانی والے، صرف چہرے بدلتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ آج بھی نافرمان قومیں ہیں، سرکش لوگ ہیں، طاغوتی نظام ہے، کہ جس طرح سے ان چھ قوموں کی وہ ضد اور ہٹ دھرمی تھی آج بھی موجود ہے. لہٰذا یہ ہے کہ اللہ کی یہ آیات ایک آئینے کے طور پر ہیں کہ جو کہ ہمیں رکھنی ہے اپنے سامنے، اپنی تصویر تلاش کرنی ہے، اور اسی اعتبار سے ہمیں جو ہے وہ اپنے اعمال کی درستگی کا معاملہ ان آیات کے ذریعے سے کرنا ہے. الحمدللہ یہ بات ہم سمجھ رہے ہیں کہ ان چھ قوموں میں تین قومیں ہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی ہیں. اس میں پہلی قوم، قوم نوح کا تذکرہ دو رکوع میں تفصیل کے ساتھ ہم نے سمجھا. نوح علیہ السلام کی دعوت اپنی قوم کی طرف اور قوم کا جھٹلانا اور طوفان نوح سے قوم کا ہلاک کیا جانا، یہ تفصیل سے باتیں ہمارے سامنے آ گئیں. اب اسی تسلسل میں جو دوسری قوم ہے وہ قوم عاد ہے، اور ان کی طرف ہود علیہ السلام ہیں کہ جو رسول بنا کے بھیجے گئے. نوح علیہ السلام، آپ کے علم میں وہ واقعہ یقیناً ہوگا کہ جب جو کشتی ہے نوح علیہ السلام کی اہل ایمان کو لے کر کے، جس میں آپ کے تین بیٹے بھی شامل تھے اہل ایمان میں، حام، سام، یافث، تو لہذا اس میں سے حضرت سام یہ بھی کشتی سے پھر اترے ہیں، اور یہ مکے کے جنوب میں یمن کی طرف جو احقاف کا علاقہ ہے یہ آ کے یہاں پر آباد ہوئے. اور تھوڑے عرصے میں حضرت سام کی نسل سے پھر ایک قوم ہے کہ جو کہ وجود میں آئے کہ جو کہ قوم عاد کہلائے، اور ان کے اندر بھی شرک ہی کی کیفیت ہے کہ جو کہ آئی شرک میں یہ مبتلا ہو گئے، معبودان باطل کو، اللہ کو چھوڑ کر جو ہے وہ پوجنے لگے. اور اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو، کہ جو انہی کی قوم میں سے تھے، رسول بنا کے بھیجا، انہوں نے دعوت رکھی ہے، اس قوم نے بھی جو ہے وہ جھٹلایا. خاص بات ان کی قرآن مجید میں آتی ہے کہ ان کو بڑے قد کاٹ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے، بڑے قوت والے اور لمبے چوڑے قد کاٹ والے یہ قوم تھے. اور قرآن مجید نے پھر نقشہ کھینچا ہے کہ جب ان پر عذاب آیا ہے، تفصیل آ جائے گی انشاءاللہ، تو یہ عذاب کے بعد ان کی لاشیں زمین پر ایسے پڑی رہ گئیں کہ جیسے کھوکھلے تنے ہیں کہ جو کہ پڑے رہ جاتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ عبرت کی جا ہے، عبرت کا مقام ہے ان واقعات میں ہر سرکش قوم اور لوگوں کے لیے. اللہ تعالی ہمیں بھی عبرت پکڑنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو یہ کچھ تمیدی نکات ہیں کہ جو قوم عاد کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اب باتیں سمجھنا آسان ہو جائیں گی. ابتدائی جو تین آیتیں ہیں ہود علیہ السلام کی اپنی قوم قوم عاد کو تین بنیادی باتوں کی تعلیم ہے کہ جو کہ ابتدائی تین آیات میں دی گئیں. پہلی آیت فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد یعنی قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو ہم نے بھیجا، وہ آئے رسول بنا کے ہم نے بھیجا. ان کی دعوت کیا تھی؟ کیا فرمایا انہوں نے اپنی قوم کو؟ کہ قالا یا قوم، انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم. یہاں پر یہ تسلسل سے ہم بات سمجھ رہے ہیں، ایک نقطہ کہ جو کہ ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں، کیونکہ وہ ایک خاص قوم کی طرف آئے، ان کی رسالت ایک خاص قوم کی طرف تھی، تو ان کی دعوت میں یا قوم یا قوم یا قوم بار بار یہ الفاظ ہیں کہ جو کہ آپ سنتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ کیونکہ آفاقی ہے، آپ پوری یعنی امت انسانیت کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے، لہذا یہ ہے کہ آپ کی دعوت میں یا قوم کے الفاظ نہیں آتے، بلکہ یا ایہا الناس پوری انسانیت کی طرف آپ کی رسالت ہے. لہذا یہ ہے کہ یہ فرق ہے کہ جو کہ بس ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب بھی رسولوں کی دعوت کا تذکرہ آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ان کی ایک خاص قوم کی طرف دعوت تھی، تو الفاظ آتے ہیں یا قوم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آفاقی تھی تو الفاظ آتے ہیں یا ایہا الناس، اے لوگوں. تو یہاں پر بھی ہود علیہ السلام صرف قوم عاد کی طرف رسول تھے، لہذا انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم. اور یہ بات بھی بہت بنیادی ہے کہ رسول اپنی قوموں کی طرف جو بھیجے جاتے ہیں وہ کوئی اوپر سے نہیں اترتے، کوئی دوسری کہیں دور دراز سے ان کو نہیں بھیجا جاتا، بلکہ وہ اسی قوم کا حصہ ہوتے ہیں، اسی قوم میں جو ہے وہ پلے بڑے ہوتے ہیں اور رہائش ان کی ہوتی ہے، کوئی ان نون پرسنلٹیز نہیں ہوتے رسول. لہٰذا یہ ہے کہ یہ دعوت کی نقطہ نگاہ سے بڑی اہم شے ہوتی ہے کہ اسی معاشرے کا ایک حصہ ایک شخص ہے کہ جو کہ اب اللہ کی طرف سے خاص منصب پر وہ فائز ہوا ہے، اور یہ ہے کہ اس کے سیرت و کردار سے لوگ اچھی طرح سے واقف ہوتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ واقعتاً اس کا جو سیرت و کردار ہے وہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. اور یہی بالکل کیفیت عرب کی سرزمین پر اللہ کے رسول کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ساری ان واقعات کا جو محور و مرکز ہے وہ عرب ہی کی سرزمین پر جو حق و باطل کے درمیان مارکا ہے اسی کو فوکس کیا جا رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظہور نبوت سے پہلے کتنا عرصہ عرب کی سرزمین پر گزار چکے ہیں؟ 40 سال. اور پھر ظہور نبوت ہے 40 سال کے بعد جو کہ ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ رسول جو بھی آتے ہیں وہ قوم ہی کا حصہ ہوتے ہیں، انہی کے درمیان ہوتے ہیں، ایک فرد ہوتے ہیں. تو ہود علیہ السلام بھی اسی قوم میں سے تھے، قوم عاد میں سے. قال یا قوم، انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. یہ ہے اصل میں کہ جو بہت بنیادی بات ہے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر جو پہلے انسان بھی تھے، پہلے نبی بھی تھے، ان سے لے کر اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری رسول ہیں، تمام انبیاء اور رسولوں کی جو یونینیمس دعوت ہے وہ یہی رہی اپنی قوم کو کہ دیکھو اس زمین پر اس کا جو مالک ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور اس کائنات اور اس زمین کا جو نظام ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی نے مرتب کیا ہے، اور اس کی طرف سے ایک چیز بالکل ڈکلیئر ہے، اور یہ وہ کانسٹیٹیوشن ہے کہ جو آئین اللہ کی طرف سے اس زمین کے نظام کے لیے طے ہو چکا ہے کہ عبادت کا جو استحقاق ہے وہ کس کے لیے ہے؟ فقط وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے. یعنی معبود اگر کوئی لائق ہستی ہے عبادت کے، وہ فقط کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے کہ جو تمام چیزوں کی مالک، تمام چیزوں پر اس کا اختیار ہے. تو لاجیکل سی بات ہے، منطقی بات ہے کہ اسی ہستی کی عبادت ہے کہ جو کہ کی جائے گی. تو یہ عبادت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بچھ جانا، یعنی اللہ کے تمام احکامات کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، سر تسلیم خم کر دینا، اور غلامی اختیار کرنا اس کی محبت کے جذبے کے ساتھ. یہ تفصیل سے پہلے بھی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں. یہ عبادت ہمارا مقصد تخلیق بھی ہے کہ جو کہ ٹھہرا ہے، پرپز آف کریشن میرا اور آپ کا. سورہ زاریات کے آیت نمبر 56 میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے الفاظ آتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں انسانوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے. اور عبادت چند مراسم عبودیت کا نام نہیں ہے فقط کہ بس دن میں 5 دفعہ نماز پڑھ کے اور ہم سمجھیں کہ کل عبادت ہم نے انجام دے لی، صرف ایک سال میں رمضان کے فرض روزے رکھ کے ہم سمجھیں کہ اب مکمل عبادت گزار ہم ہو گئے، یا صاحب استطاعت ہیں تو حج کر لیا، یا صاحب نصاب ہیں تو زکات دے دی، تو ہم مکمل جو ہے وہ عبادت پر گامزن ہو گئے. نہیں، یہ تو مراسم عبودیت ہیں. یہ 24 گھنٹے یہ نماز، روزہ، حج، زکات بندے کو اللہ کی عبادت کے لیے سپورٹ کرتے ہیں اور اسے تیار کرتے ہیں. یہ کل عبادت نہیں ہے. یہ عبادت میں یہ شامل تو ہے، یہ ارکان اسلام، یہ کل عبادت نہیں. یہ ارکان اسلام، ان ارکان پر تو پوری دین فرائض کی عمارت ہے کہ جو کہ کھڑی ہوتی ہے کہ بھئی نماز، روزہ، حج، زکات کے علاوہ بھی ایک بندہ مومن کے اوپر فرائض کے درجے پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ جو کہ عائد کی ہے کہ خود اللہ کا پوری زندگی بندہ بننا ہے. یہ بندگی صرف نماز میں نظر نہ آئے بلکہ 24 گھنٹے کی بندگی مطلوب ہے. اسی بندگی کی دعوت دوسروں کو بھی دینی ہے، اسی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی اللہ کی زمین پر کوشش کرنی، یہ فرض کے درجے پر یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ساری عبادت میں شامل. 24 گھنٹے کی یہ غلامی ہے محبت کے جذبے کے ساتھ. تو انہوں نے بھی، ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی پہلی آیت میں، یہ ان کی پہلی بنیادی دعوت کا تذکرہ آ رہا ہے کہ اے میری قوم، عبادت کرو اللہ کی، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. ان انتم الا مفترون، اور تم نہیں ہو مگر جھوٹ گھڑتے ہو، جھوٹ گھڑنے والے. یعنی تم یہ کہتے ہو کہ نہیں، اللہ کے ساتھ یہ فلاں ہستیاں ہیں کہ جو کہ اس کی ساجی ہیں، اس کے اختیارات میں جو ہے وہ شامل ہیں. یہ سراسر جو ہے وہ جھوٹ ہے. اللہ تعالیٰ تو قوی ہے، عزیز ہے، اسے کسی سہاروں کی ضرورت نہیں. یہ تمہارے دماغ کا خلل ہے کہ جب تم اللہ کو عام دنیاوی بادشاہوں پر جب انسان قیاس کرتا ہے تو پھر اس کے نتائج یہ نکل رہے ہیں. جب عام دنیاوی بادشاہوں پر اللہ کو قیاس کیا جائے گا تو پھر انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ بھئی پھر اللہ بھی اس وہ بھی محتاج ہوگا معاذ اللہ، جس طرح سے ایک عام دنیاوی بادشاہ محتاج ہوتا ہے، وہ اپنی پوری سلطنت کو اکیلا نہیں چلاتا، اسے ضرورت ہوتی ہے اپنے وزراء کی، لہٰذا اس کے کچھ مختلف وزیر ہوتے ہیں کہ جو مختلف امور سلطنت کے انجام دیتے ہیں، تو معاذ اللہ سما معاذ اللہ پھر اللہ بھی جو ہے وہ اپنے کچھ وزراء ہیں اس نے جو کہ بنا لیے محبوب ہستی، معاذ اللہ سما معاذ اللہ، اور اس سے پھر بت پرستی کا آغاز ہے کہ جو کہ ہوا، ہم نے سمجھا قوم نو سے یہ بت پرستی کا آغاز ہوا، آگے بھی بڑھا، قوم ہود میں بھی یہ بات آئی، تو نو یعنی ہود علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ یہ تم نہیں ہو مگر صرف جھوٹ گڑتے ہو. اب اس کے بعد دیکھیں دوسرا نقطہ دعوت کا ہود علیہ السلام کے، اور ہر نبی ہر رسول ہر دائی وہ دعوت کے اس کام میں یعنی اپنا سیرت و کردار ہے کہ جو کہ پیش کرتا، اور اس کی دعوت جو ہے وہ بے لوس ہوتی ہے، اس میں کوئی غرض شامل نہیں ہوتی، کوئی دنیاوی لالچ شامل نہیں ہوتی. لہذا اب ہود علیہ السلام اپنی پرسنالٹی کو سامنے رکھ رہے ہیں، یا قوم اے میری قوم لا اسألکم علیہ اجرا، دیکھو میں تم سے اس کام پر کوئی اجرت کا سوال نہیں کرتا، اور ان اجریہ اللہ علی الذی فطرنی، اور نہیں ہے میرا اجر مگر کس کے ذمے ہے، اس ہستی کے ذمے ہے فطرنی کہ جس نے مجھے پیدا کیا، یعنی مجھے اجر دینے والی ذات تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. میں نے کب سے تم سے سوال کیا تم سے کہ مجھے یہ چاہیے، یہ دنیاوی آسائشیں چاہیے اس کام پر، تو میں نے تو اس دعوت کے کام پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کی کبھی، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے جو میرا پیدا کرنے والا ہے. افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، یعنی تم یہ نہیں سوچتے کہ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں اپنا سب کچھ جو ہے وہ داؤ پر لگا دوں، اپنے گھر بار اپنا کاروبار اپنا سب کچھ، صرف کس کے لیے، تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے. کیا تمہاری عقل کبھی یہ نہیں سوچتی کہ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تمہاری کڑوی کسیلی بھی سنوں، تمہاری اذیتیں بھی جو ہے وہ برداشت کروں، تمہاری طرف سے جو یعنی فزیکل اور وربل اپوزیشن ہے اور ٹارچر جو مجھے تم کر رہے ہو، ساری تکلیفیں میں برداشت کروں صرف اس لیے کہ میں تمہیں جہنم کی آگ سے بچاؤں، تو کیا پڑی ہے مجھے. لہٰذا کبھی تم غور کرو اس بات پر، کیا تمہاری مت ہے کہ جو کہ ماری گئی، ایک شخص جو ہے وہ اسے کیا سوجی ہے ایسی کہ اس کو تو اس دعوت کے کام پہ کچھ نہیں مل رہا سوائے کڑوی کسیلی سننے کے، اور یہ ہے کہ اذیت اور زد و کوب کرنے کے تمہاری طرف سے. تو بہرحال کچھ تو ہے ایسا کہ اللہ کی طرف سے اسے ایک ایسی دولت ملی ہے کہ جو اسے یہ سارے کھکیڑ مور لے کر اور حق بات تم تک پہنچانے کی جو فکر لگی ہوئی ہے، تو ذرا عقل سے کام لو. اور اگر عقل نہیں ہے اور مت ماری گئی ہے تو پھر تو یہ نتائج ہیں کہ جو کہ نکلنے کہ جو تمہاری ضد اور اناد کی صورت میں وہ سامنے آ رہے ہیں. تو کیا تم ذرا سا بھی عقل سے کام نہیں لیتے کہ میں نے تم سے اس پر کوئی اجرت کبھی طلب نہیں کی. اور دیکھیں ہر دائی دین کے لیے بڑی قیمتی بات ہے، جو بھی دائی دین ہے اس کی دعوت دینے والوں کی جیبوں پر نظر نہیں ہوتی، ان کے قلوب پر نظر ہوتی. وہ جو بھی رسول یا نبی ہوتے ہیں یا جو بھی دائی دین ہوتے ہیں، لہٰذا یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کو تبدیل کرنے والے ہیں، ان کی نظریں جیبوں پر نہیں ہوتی. اور جو بھی دینی طبقات جب کبھی بھی یعنی معاشرے میں دنیاوی لالچ کا شکار ہو گئے تو وہ اپنی بھی دنیا اور آخرت برباد کی، اور دین پر بھی جو ہے وہ یعنی بدنامی کا وہ باعث ہیں کہ جو کہ بنے، کہ جن کی دو ٹکوں کے لیے جو ہے وہ اور ڈالرز اور مال و دولت کی پر جو ہے وہ نظریں جم گئی ہیں. کسی بھی دینی طبقے میں آپ دیکھیں انسانی تاریخ میں جب بھی ایسا عمل ہوا اور وہ جو بے لوسی ہے اور یعنی ایک اللہ ہی کے لیے کام کرنے کی کیفیت، اور پھر لالچ آ جائے دنیاوی یعنی دولت کو حاصل کرنے کے لیے، اس کے لیے دعوت دی جائے، تو بہرحال یہ ہے کہ وہ دعوت بھی مجروح ہوتی ہے، اور یہ ہے کہ انسان کا جو کی ذات ہے وہ بھی اس پر بھی جو ہے وہ حرف آتا ہے، وہ بھی کوڑیوں کے مول ہے کہ جو کہ پھر اس کے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہماری حفاظت فرمائے، اور خلوص کے ساتھ ہمیں دین کے کام میں جد جانے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے. اس میں دائی دین کے لیے بڑی رہنمائی ہے، فرمایا کہ ان اجری الا علی الذی فطرنی، بلکہ میرا اجر تو صرف اس ہستی پر ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا. افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. اب تیسری آیت آ رہی ہے، اور تیسری دعوت کا جو نقطہ ہے بنیادی نقطہ وہ بیان کیا جا رہا ہے. ہر رسول اپنی قوم کو جو تیسری بنیادی دعوت وہ دیتے ہیں گناہوں پر استغفار کی اور توبہ. یہ استغفار اور توبہ دو مختلف چیزیں ہیں. یعنی گناہوں پر استغفار ہوگا اور پھر اگلی بات کیا ہوگی کہ گناہوں پر استغفار کر کے اللہ کی بخشش طلب کر کے بالفعل گناہ کو چھوڑ کر اور رجوع کرنا نیکی کی طرف اللہ کی طرف. تو لہذا پلٹنا یہی عمل کہلاتا ہے توبہ کا. تابہ یتوبو کے معنی ہوتے ہیں پلٹنا. کس سے پلٹنا؟ یعنی انسان جو ہے وہ گناہ کر کے صراط مستقیم سے ڈیٹریک ہو جاتا ہے, اب دوبارہ سے صراط مستقیم پر نیکی کے راستے پر آنے کے لیے اسے رجوع کرنا ہے نا. تو لہذا یہ رجوع کا جو پروسیس ہے یہ توبہ کہلاتا ہے. اور اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کرنا اور اللہ سے بخشش طلب کرنا یہ استغفار ہے. تو لہذا اب ہود علیہ السلام اپنی قوم کو اس چیز کی دعوت دے رہے ہیں, تیسری بنیادی دعوت. ویا قوم, اے میری قوم, استغفروا ربکم, اپنے رب سے بخشش طلب کرو. ثم توبوا الیہ, اور دوسری یہ ہے کہ تم توبہ کرو اللہ کی جناب. دیکھیں اب یہاں پر یہ استغفار اور توبہ کی جو برکات ہیں اس کو بھی ذرا ملاحظہ فرمائیں. یعنی اس استغفار کی جو برکات ہیں اور توبہ کی جو برکات ہیں, جب جب لوگ اور قومیں توبہ کرتی ہیں استغفار کرتی ہیں تو روحانی فائدے تو ہوتے ہی ہوتے ہیں, مادی فائدے بھی انہیں نصیب ہو رہے ہوتے ہیں, نقد فائدے نصیب ہو رہے ہوتے ہیں. اور یہ وہ فلسفہ ہے واقعتاً کہ جو بڑا قیمتی ہے. یعنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی توبہ اور استغفار کو کتنا جو ہے وہ پسند کرتا ہے اس کا اندازہ صرف دو روایات میں آپ کو سنا دیتا ہوں. ایک روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ التائب من الذنب کمل لا ذنب لہ, گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے کہ اس نے گناہ کیے ہی نہ ہو, ایسے وہ پاک ہو جاتا کہ جیسے کہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہ ہو. پھر دوسری روایت ذرا, اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا پیارا اسلوب اختیار کیا اس توبہ کی جو بھی افادیت ہے اس کو سمجھانے کے لیے. ایک تمثیل ہے کہ جو کہ بیان فرمائے. ایک شخص کی تمثیل اللہ کے رسول بیان فرما رہے ہیں کہ ایک سفر کرنے والا اس وقت کا جو سفر ہے 14 سال پہلے کا, کہ ایک اونٹ پر اپنا سارا ساز و سامان ایک مسافر ہے کہ جو کہ کھانے پینے کا وہ لاتا ہے اور سفر پہ نکلتا ہے. ایک صحرا میں جو ہے وہ راستہ بھٹک جاتا ہے اور کہیں سے وہ راستہ وہ نہیں پاتا, تو تھک ہار کر اونٹ کو جو ہے وہ اپنا ساز و سامان اس پر اسے چھوڑ کر اور لیٹتا ہے تو اس کی آنکھ لگ جاتی ہے, اور جیسے اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ پورا اونٹ ساز و سامان کے ساتھ غائب ہوتا ہے اس لک و دک صحرا میں, کہ جبکہ وہ راستہ بھی بھٹک گیا اور اب جو لائف لائن تھی وہ بھی اس کا وہ کھانا پینا تھا کہ جو اونٹ پر تھا وہ بھی غائب ساز و سامان کے ساتھ. اب وہ ادھر بھاگے ادھر بھاگے, ہلکان ہو رہا ہے لیکن وہ اونٹ اور کھانا پینا اسے نہیں مل رہا. لہذا اب یہ لک و دک صحرا میں 14 سال پہلے راستہ بھٹک جانا اور کوئی کھانا پینا نہ ہونا, اس کے سیدھا سیدھا معنی کیا تھا؟ موت. لہذا اب وہ ایک جگہ لیٹتا ہے تھک ہار کر موت کے انتظار میں, اس کی آنکھ لگتی ہے, اور یہ پوری تمثیل اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کا جو اونٹ ہے وہ ساز و سامان کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا. اب اس کی خوشی اور مسرت کا جو والہانہ انداز ہے, وہ اپنے اونٹ اور ساز و سامان کو دیکھ کر اللہ کو پکارتا ہے کہ اے اللہ, اور وہ الفاظ اس کے کیا نکلتے ہیں خوشی میں, الٹے نکل جاتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب, حالانکہ وہ کہنا کیا چاہتا تھا کہ اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں, لیکن خوشی اور مسرت میں اس کے الفاظ ڈگمگا جاتے ہیں اور الفاظ نکل جاتے ہیں کہ اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جتنی خوشی اس شخص کو اپنے اونٹ اور ساز و سامان کے ملنے سے ہوئی, اس سے کہیں زیادہ خوشی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے اس بندے سے ہوتی ہے کہ جو گناہ کے بعد جو ہے وہ توبہ کرے, پلٹ جائے, رجوع کر لے, اسے سچی جو ہے وہ ندامت ہو جائے اور گناہ سے جو ہے وہ توبہ کرے, وعدہ کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ آئندہ نہیں ہوگا, اور بالفعل اگر دوبارہ سے گناہ کا موقع ملے تو لہٰذا بالفعل اس گناہ کو جو ہے وہ چھوڑ دے, اس سے پیچھے ہٹ جائے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ توبہ کی شرائط ہے کہ جو کہ بیان ہوتی ہیں. تو یہاں پر بھی بات آ رہی ہے, اے میری قوم, ہود علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں تیسری بنیادی بات کہ اپنے رب سے استغفار کرو, ثم توبوا الیہ, اور اس کی جناب میں تم توبہ کرو, فائدہ کیا ہوگا؟ مادی فائدے ہیں کہ جو کہ یہاں پر بیان کی جا رہے ہیں. یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تم پر بھیجے گا ایک مسلسل برستا ہوا آسمان، یعنی عبادت، یعنی بارش تم پر برسائے گا، آسمان کے دہانے تمہارے لیے کھول دے گا. مطلب کیا ہے کہ زمین و آسمان اپنے خزانے ہیں کہ جو کہ اگل دے گی. اور فرمایا کہ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری قوت میں مزید اضافہ کر دے گا قوت سے. یعنی یہاں قوت کے جو ہے وہ دونوں معنی مراد لیے گئے مفسرین کی طرف سے، کہ وہ جسمانی قوت بھی تمہیں عطا فرما دے گا، اور یہ ہے کہ مالی اور اولاد کی جو بھی قوت ہیں اسے بھی تمہیں جو ہے وہ اضافہ کر دے گا، مال بھی عطا کرے گا، اور یہ ہے کہ اولاد کی بھی نفری ہے کہ جو کہ تمہارے درمیان وہ ہو جائے گی، لہذا قوت میں مزید قوت سے تمہیں اضافہ کر دے گا. ولا تتولوا مجرمین، اور دیکھو مجرم بن کر روح گردانی مت کرو، پیٹ نہ دکھاؤ. اب اس کے بعد یہ تین آیتوں میں تین بنیادی باتیں ہیں دعوت کی، ہود علیہ السلام کی جو کہ آپ نے دعوت دی اپنی قوم کو، اور ہر زمانے میں جس طرح سے جو نافرمان قومیں ہوتی ہیں، ماندہ پرست قومیں، ان کی طرف سے جو روش آتی ہے وہی روش ہود علیہ السلام کے سامنے بھی آئی. اب قوم کا جواب آ رہا ہے اس دعوت کا، ہٹ دھرمی کی انتہا آپ دیکھیں. قالو یا ہود، تو قوم ہود نے کہا کہ اے ہود علیہ السلام، ما جیتنا ببینہ، تو ہمارے سامنے کوئی واضح نشانی لے کر ہی نہیں آیا، یہ تو زمانی جمع خرچ ہے کہ جو تو کر رہا ہے کہ ایک اللہ ہے اور یہ سارے معبودات باطل تمہارے جو ہے وہ باطل ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں اس اللہ کے مقابلے میں، لہذا کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ پہلے تو اپنی رسالت کی دلیل پیش کرو، تم نے تو کوئی معجزہ دکھائی ہی نہیں. لہذا یہ ہے کہ تم تو صرف زبانی کلامی جمع خرچ ہے کہ جو کہ کر رہے ہو، لہذا تمہارے پاس تم تو کوئی واضح نشانی لے کر ہی نہیں آئے. مما نانو بتاری کی آلیہتینا ان قولے، اور ہم اپنے معبودوں کو نہیں ترک کرنے والے تمہارے کہنے سے. یعنی ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ تم کہو کہ یہ سارے معبودان باطل جو ہے وہ ان کو اٹھا کے پھینک دو، ان کی کوئی حیثیت نہیں اور ہم تمہارا کہنا مان لیں. تمہارے کہنے سے ہم ترک نہیں کریں گے اپنے معبودان باطل. اور وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم تیری بات کا یقین، یعنی ایمان لانے والے نہیں، ہم تیری بات کو ماننے والے نہیں، یعنی تمہاری بات جو ہے وہ کوئی وزن نہیں رکھتی ہمارے سامنے معاذ اللہ. ان نقول الا اتراک بعض آلہتنا بسوء، اور ہم نہیں کہتے مگر یہی کہ ہمارے بعض معبودوں نے، یعنی تیری دماغ میں خلل ہے کہ جو کہ ڈال دیا، معاذ اللہ تجھے پاگل کر دیا ہے بری طریقے سے. یعنی تم نے ہمارے معبودان باطل کو برا بھلا کہا، ان کی حیثیت کو تسلیم نہیں کیا، تو ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ ہمارے معبودوں کی طرف سے تجھ پر ایک مار ہے کہ جو کہ پڑ گیا، معاذ اللہ سما معاذ. کتنے سخت الفاظ ہیں، آپ ذرا سوچیں. قوم ہود نے ہود علیہ السلام کو اس دعوت پر جو کہے کہ تمہارے دماغ کا خلل ہے کہ جو کہ ہمارے معبودوں نے تمہارے اوپر یہ کام ہے کہ جو کہ کیا، کیونکہ تم نے ہمارے معبودانے بات، یعنی معبودوں کو برا بلا کہا. اور پھر انہوں کا اب دیکھیں اس پر جو جواب ہے، کتنا بے باک انداز ہے، جرت والا انداز ہے ہود علیہ السلام کا. قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون، ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہ ضد ہے تو تمہیں مبارک ہو، اور بے شک میں تو گواہ ٹھہراتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، اور تم بھی گواہ ہو جاؤ کہ انی بریء مما تشرکون، کہ میں بیزاری کرتا ہوں، اعلان برات کرتا ہوں اس سے کہ جس کو تم شریک کرتے ہو، من دونی، اس کے سوا، یعنی اللہ کو چھوڑ کر تم اپنے جو معبود بناتے ہو ان سے میں بری ہوں، اعلان برات کرتا ہوں، اعلان بیزاری ہے کہ جو کہ میری طرف سے. اور یہ ہے کہ فقی دونی جمیا، پس تم سارے کے ساری چالیں چل لو، جو بھی داؤ تمہیں چلنا ہے چل لو، تم الا تنظرون، اور مجھے کوئی مہلت نہ دو. اب سوچیں کتنا بے باک انداز ہے، یہ اتنی جرت والے الفاظ وہی ایسی ہٹ دھرم قوم اور ضدی قوم کے سامنے رکھ سکتا ہے جسے 100% یقین ہو اپنی صداقت، اور جو بھی اللہ کی طرف سے وہ پیغام ملا ہے اس کی صداقت کا، جس کو 100% یقین ہو، وہ اسی خلوص کے ساتھ اور جرت کے ساتھ یہ بات ہے کہ جو کہ کہے گا، ورنہ اچھے اچھے پگھل جاتے ہیں. یعنی نافرمان قوموں کے سامنے اور جابر اور یعنی ظالم حکمرانوں کے سامنے اچھے اچھے پگھل جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ رسول وہ توکل کی اعلی مثال ہیں کہ جو کہ قائم کرتے ہیں، جرت اور شجاعت کا آلہ وہ نمونہ ہوتے ہیں. لہذا ساری چالیں تم چلو اور مجھے پھر مہلت نہ دو. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، بے شک میں تو توکل کرتا ہوں کس پر؟ اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب. لہذا مجھے کیا پرواہ ہے، مجھے کوئی تمہارے معبودان باطل کا نہ خوف ہے نہ تمہاری چالوں کا خوف ہے. ساری چالیں چل لو، کوئی کمی نہ چھوڑنا، اور یہ ہے کہ مجھے کوئی مہلت نہ دینا. کیونکہ میرا جو کھوٹا بندہ ہے وہ کس سے بندہ ہے؟ وہ اس ذات سے بندہ ہے کہ جو کہ پوری کائنات کی جو ہے وہ خالق اور مالک ہے، وہ قوت والی ذات ہے. لہذا میں کوئی تمہارا خوف تمہارے معبودان باطل کا کرنے والا نہیں ہوں. اور توکل کیا ہے؟ کہ اللہ پر کامل بھروسہ ہو جائے کہ وہی پالنہار ہے، مشکل کشا ہے، قوت والی ذات ہے. اور ایسا توکل کہ جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ پوری دنیا وہ ایک طرف ہو جائے تمہیں کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے، لیکن پوری دنیا پوری انسانیت تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. پوری انسانیت وہ ایک طرف ہو کے اور یکجا ہو کے تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے وہ نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. ایسا توکل ہے کہ جو کہ درکار ہے. اور جس انسان کو یہ توکل حاصل ہو جائے واقعتاً اس کی دنیا ہی تبدیل ہو جاتی ہے. اس کے دل میں پھر کسی باطل کا خوف نہیں رہتا سوائے اللہ کے خوف سے. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو ہود علیہ السلام نے توکل کی اعلیٰ مثال قائم کی کہ بے شک میں تو اللہ پر توکل کرتا ہوں جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. ما من دابت الا ہوا آخذ بناصیتہا، اور کوئی زمین میں یعنی چلنے پھرنے والا نہیں ہے، کوئی جاندار نہیں، مگر یہ ہے کہ وہی اللہ پکڑنے والا ہے اس کی پیشانی سے. یعنی پوری قوت وہ کس کے پاس ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. اب یہاں جو بات آئی نا کہ وہ پیشانی سے پکڑنے والا، اس میں دو باتیں ہیں کہ جو کہ مفسرین نے لکھی ہیں. یعنی مجرموں کو جب ان کی کسی کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے کھینچا جاتا ہے تو اس میں اس کی کیا ہوتی ہے؟ اس کی تذلیل ہوتی ہے، اس کی رسوائی ہوتی ہے. لہذا یہ ہے کہ جو بھی اللہ کے مجرم ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیشانی کے بالوں سے انہیں گھسیٹے گا اور ذلیل کرے گا سب کے ساتھ، رسوا کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. لہذا ایک مفہوم تو یہ ہے. دوسرا مفہوم ہے کہ جو کہ آج کی میڈیکل سائنس نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ انسانی دماغ کا جو حصہ کہ جہاں پر گناہ کی پلاننگ ہوتی ہے وہ پیشانی سے یہ پیچھے والا حصہ، یہ آج کی جو ماڈرن یہ میڈیکل سائنس ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ پروف کر رہی ہے. لہذا اب دیکھیں کتنی بڑی یہ سائنٹیفک فیکٹ کی طرف اشارہ 14 سال پہلے ہو گیا کہ اللہ تعالی ہر ایک کی پیشانی سے جو ہے وہ اسے پکڑنے والا، اس کے گناہوں کے سبب کی جو کہ اس نے گناہوں کی پلاننگ کی اور پھر رسوا بھی کرنے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ان ربی علی صراط مستقیم، اور بے شک میرا رب ہے کہ جو کہ صراط مستقیم پر ہے. یعنی یہ کیا بات ہوئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سیدھے راستے پر ہے، ہم ہیں کہ جو کہ صراط مستقیم کی دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. تو اس کا بھی مفہوم یہ ہے کہ اصل جو صراط مستقیم ہے اس کو یعنی سمجھانے والا اور دینے والا وہ کون ہے، سجھانے والا وہ کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور ہم ہیں کہ جو صراط مستقیم کی دعا ہر رکعت کی نماز کی ہر رکعت میں کر رہے ہوتے ہیں. کون سا جملہ ہے سورہ فاتحہ میں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. تو مطلب کیا ہے، اللہ میرا رب ہے جو صراط مستقیم پر ہے. مطلب کیا ہے کہ اسی کا عطا کردہ جو صراط ہے وہ مستقیم ہے، اور تمہیں اور ہمیں ہیں کہ جو کہ اس پر چلنے کی توفیق وہ اللہ ہی کی طرف سے ملے گی. لہٰذا اللہ ہی سے جو ہے وہ مدد چاہنی ہے. وَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر تم نے رو گردانی کی، رخ پھیرا اس دعوت حق سے، فقط ابلغتکم ما ارسلت به الیکم، تو بے شک میں تو پہنچا چکا ہوں وہ دعوت وہ پیغام کی جس کے ساتھ مجھے دے کر بھیجا گیا ہے تمہاری طرف. اللہ کا پیغام میں پہنچا چکا ہوں، پہنچانے کا حق میں نے ادا کر دیا ہے. ویستخلف ربی قوما غیرکم، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالی وہ استخلاف دے دے میرا رب اس قوم کو کہ جو تمہارے سوا ہوں گے. یعنی اگر تم مس ریپرزینٹیٹو یعنی مس ریپرزینٹ کرو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اور نمائندگی صحیح نہیں کرو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اللہ کی زمین پر، تو اللہ تمہیں اٹھا کے پٹکے گا، تمہیں ختم کرے گا، تمہیں عذاب سے جو ہے وہ ہلاک کر دے گا اور ایک نئی دوسری قوم کو لا بسائے گا کہ جو کہ واقعتاً اس کی صحیح نمائندگی کرے گا. اور دیکھیں یہ انسانی تاریخ میں یہ سنت ہے کہ جو کہ جاری ہوئی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. ایاں یوری سے تاتار کے افسانے سے پازبا مل گئے کعبے کو سنم خانے سے. وہی تاتاری قوم کہ جن کے ہاتھوں سے مسلمانوں کو جو ہے وہ پٹوایا گیا. تو لہٰذا اس کے بعد کیا ہوا, انسانی تاریخ نے دیکھا کہ انہی تاتاریوں کو قبول اسلام کی توفیق ہے کہ جو کہ مل گئی, اسلام کا علم ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے تھپا دیا. تو ہے ایاں یوری سے تاتار کے افسانے سے پازبا مل گئے کعبے کو سنم خانے سے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت, اس کا تم خوف کرو کہ اگر تم مس ریپرزینٹ کرو گے اللہ کی نمائندگی صحیح نہیں کرو گے, اللہ تمہیں اٹھا کے پٹکے گا, ختم کرے گا اور نئی قوم کو لے آئے گا تمہارے ساتھ. ولا تضرونہ شیئا, اور تم اللہ کے کو اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکو. تمہاری حیثیت کیا ہے, یعنی تم اپنے آپ کو جتنا سپر پاور سمجھو, لیکن یہ ہے کہ سپریم پاور آف دا ارتھ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. لہٰذا اس کی لاٹھی جب چلے گی تو اس کے سامنے کوئی ٹکنے والا نہیں. من اشد منا قوہ کے نعرے لگانے والے وہ آج دنیا میں کہاں ہیں, نہ آل فرعون ہے, نہ قوم سمود ہے, نہ قوم عاد ہے. لہٰذا یہ امریکہ, یہ بدماش اسرائیل بھی نہیں بچیں گے کہ جو کہ آج دندناتے پھر رہے ہیں ظلم و زیادتی کرتے ہوئے. لہٰذا اللہ کی لاٹھی ہے کہ جب چلے گی تو پھر ایسی قومیں وہ بھی نیست و نابود ہو جائیں گے. اور بہرحال اللہ تعالی ہمیں بھی ان آیات کے ذریعے سے سمجھ عطا فرمائے کہ ذرا سا انسان میرے پاس کوئی پیسہ آ جائے, جاؤ حشمت آ جائے تو گردن میں جو ہے وہ سریعے آ جائیں, خدا نہ خاص تھا آجزی کے بجائے اور اللہ کا شکر کے بجائے تم تراک والی کیفیت ہو جائے, اور حرام خوری میں میں جری ہو جاؤں, لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنے لگوں, ان کا مال غضب کرنے لگوں. تو بہرحال یہ ہے, اور پھر یہ ہے کہ اللہ کو اللہ کے رسول کو ناراض کرنے لگوں, اس کی نافرمانی کر کے شادی بیاہ میں جو ہے وہ سارے وہ کام کروں کہ جس سے ناراض ہوتا ہے تو صرف کون ہوتا ہے, اللہ اس کا رسول ناراض ہوتا ہے. سارے وہ کام کروں کہ جس سے خوش ہوتے ہیں تو پورے لوگ ہوتے ہیں, قبیلہ ہوتا ہے, ناراض ہوتا ہے تو اللہ اس کا رسول ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ تو پھر یہی وہ کیفیت ہے کہ پھر ہم اللہ کا ایسی نافرمانیاں کر کے تو کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. ان ربی اعلی کل شین حفیظ, بے شک میرا رب ہے کہ جو ہر شے کا نگہبان ہے, ہر شے کا وہ محافظ ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا, قوم ہود اس کی نافرمانی پر اللہ کا عذاب ہے کہ جس کا تذکرہ آ رہا ہے. فرمایا کہ ولما جاء امرنا, اور جب ہمارا حکم آیا, نجینا ہودا والذین آمنوا معہ برحمت منا, تو ہم نے نجات دی کس کو, ہود علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو کہ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے. اپنی رحمت سے اہل ایمان اور ہود علیہ السلام کو ہم نے نجات دے دی اس عذاب سے. ونجیناہ من عذاب غلیظ, اور ہم نے انہیں بچا لیے اہل ایمان کو اور اپنے رسول ہود علیہ السلام کو ایک سخت شدید عذاب سے, ایک غلیظ عذاب سے. اور یہ عذاب کیا تھا, قوم ہود پر, یعنی تند اور تیز جھکڑ ہیں کہ جو کہ ہواؤں کے چلیں, طوفانی ہوائیں. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. واقعتاً یہ کتنی بڑی رحمت ہے, آپ سوچیں, یعنی یہ سوندی سوندی ہوائیں اس وقت ابھی چل رہی ہیں نا, یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے, اور کتنی راحت کا سامان ہے کہ جو کہ کر رہے ہیں. یعنی آج کل دن میں جو سورج کی تپش ہے, یہ رات کے وقت ذرا سی یہ سوندی سوندی ہوائیں ہمیں کتنا ایک کامنس, ایک سکون مہیا کر رہے ہیں. لیکن انہی ہواؤں میں تیزی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا کر دے تو یہ تند اور تیز طوفان اور جھکڑ ہے کہ جو کہ بنتے ہیں. اور انسانی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پوری پوری قومیں ہیں کہ جو کہ برباد کر دی گئیں ان تیز ہواؤں سے. اور یہ قوم عاد کا معاملہ کیا ہوا, ہود علیہ السلام جن کی طرف بھیجے گئے, ان پر عذاب بھی تیز ہواؤں کا آیا. آٹھ دن اور سات راتیں, یعنی روایت میں آتا ہے آٹھ دن سات راتیں مسلسل یہ تند اور تیز ہوائیں, کہ جس میں سخت ٹھنڈ کی کیفیت بھی تھی. اور یہ ایسی ہوائیں تھیں کہ جو کہ ہر چیز جو بھی جس پر یہ آتی تھیں, اہل ایمان بچا لیے گئے, محفوظ کر دیے گئے اس عذاب سے, ہود علیہ السلام بچا لیے گئے, نافرمان قوم پر یہ ہوا چلی ہے آٹھ دن سات راتیں, اور جس پر یہ ہوا آتی تھی اٹھا کر جو ہے وہ فضا میں لے کے جا کے اور اوندے منہ جو ہے وہ پٹکتی تھی. اور یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ جب یہ عذاب ان پر آیا ہے اور وہ طوفان تھما, تو جو نقشہ آتا ہے کہ یہ جو لمبے قد کاٹ کے لوگ تھے اور تم تراک والے اور قوت والے, یہ زمین پر ایسے پڑے رہ گئے ان کی لاشیں کہ جیسے کھوکھلے تنے کھجور کے وہ پڑے رہ جاتے, سوکھے تنے, یعنی بے جان. تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے وَتِلْكَ عاد, اب یہ عبرت ہے کہ جو کہ دلائی جا رہی ہے نافرمان قوموں کو, خاص طور پر قریش مکہ کو, عرب کی سرزمین پر اور عام طور پر پوری دنیا کو جب بھی انسان قیامت تک کے لیے، کہ یہ بات جو ہے وہ نہ بھولنا کہ یہ نافرمان قومیں اسی طرح سے ہلاک ہوتی ہیں. وَتِلْكَ عَاد، یہ ہے قوم عاد، جَحَدُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ، ان کا قصور کیا تھا؟ اللہ کو کسی سے دشمنی نہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کا اصل سبب یہ بنا ہلاکت کا کہ انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا. وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور اپنے رسولوں کی جو ہے وہ نافرمانی کی. یعنی رسول تو ہود علیہ السلام بنا کے بھیجے گئے، جمع کا صیغہ اس لیے کہ جو ہود علیہ السلام ان کو دعوت دے رہے تھے قوم عاد کو، وہ تمام رسول بھی اپنے قوموں کو یہ دعوت دیتے رہے ہیں. لہذا یہاں آج قوم عاد ہود علیہ السلام کو جھٹلا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام رسولوں کو اسی طرح سے ان کی دعوت کو جھٹلایا گیا. وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور انہوں نے اپنے رسولوں کی نافرمانی، یہ ہے سبب. اور ہمیں بھی اپنی رسوائی کا اور اللہ کے عذابوں کا جو نزول ہے پے در پے، اللہ تعالیٰ کے بھی عذاب ہیں کہ جو کہ ہم پر بھی مسلط ہو رہے ہیں. کبھی آسمان سے تیز بارشوں کی صورت میں، سیلابوں کی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عذاب پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، لیکن ہم نہیں سدھرے. پھر زلزلوں کے ذریعے سے عذاب کی کیفیات ہیں کہ جو کہ آئے 8 اکتوبر کا زلزلہ، اور یعنی قرب و جوار میں اب جو کیفیات نئی تازی، کس کس طرح سے جو ہے وہ بڑے بڑے پتھروں سے جو ہے وہ سیلاب کی صورت میں بڑی بڑی بستیاں جو ہے وہ نیست و نابود ہو گئیں. لہٰذا یہ ہم نہیں سدھرے. پھر سب سے بڑی اذیت والا عذاب یہ ہوتا ہے کہ گروہ در گروہ تقسیم کر کے اللہ تعالیٰ انسانوں کو، اور ایک کی قوت کا مزہ دوسرے کو چکا دے. سورہ انعام میں یہ 3 صورتیں ہیں کہ جو کہ عذاب کی آتی ہیں، مسئلہ کی بنیادوں پر، رنگ کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر ایک دوسرے کے دست و گریباں، اور کس طرح سے اپنے لوگوں کو ہلاک کرنا، یہ بھی اذیت ہے، یہ بھی عذاب کی صورت ہے. پھر امتوں میں اتحاد کے بجائے جدائی اور افتراق کا معاملہ، یہ بھی اللہ کی طرف سے عذاب ہے کہ قومیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کے بجائے تتر بتر ہو جائے، انتشار ان میں برپا ہو جائے، یہ بھی عذاب کی صورت ہے. تو ہم کس اور عذاب کی تمنا کیے بیٹھے ہیں، انتظار کیے بیٹھے ہیں؟ یہ سدھرنے کا وقت ہے. اس بڑے عذاب سے پہلے اللہ تعالی ہمیں رجوع کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرما دے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا. آج ہم زبان سے نہیں جھٹلا رہے، ہم اپنے عمل سے جو ہے وہ اللہ کے احکامات کو جھٹلا رہے. ہمیں بھی عبرت پکڑنی چاہیے. وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور انہوں نے اپنے رسولوں کی نافرمانی کی. تو کیا آج ہم نہیں کر رہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے اور خلابے ہیں کہ جو کہ زمانوں سے جاری ہیں، لیکن اپنی شخصیت پر غور کریں تو ہم تو اللہ کے رسول کے چہرے سے بھی محبت کرنے والے نہیں ہیں الا ماشاء اللہ. داڑھی مبارک کی سنت رکھنا جو ہے وہ ایک دشوار ہوتا ہے ایک نوجوان کے لیے، ایک شخص کے لیے. یعنی قبر میں پاؤں لٹک رہے ہیں لیکن کلین شیف ہے، ایک عمر رسیدہ شخص بھی ہے کہ جو کہ نظر آ ہوتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کے رسول کے چہرے سے محبت. دیگر سنتیں تو آگے جا کے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ ایک امتی کہ جو کہ محبت کے قلابے ملا رہا ہو اور اللہ کے رسول کے چہرے سے محبت نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں. یہ تو خدا خوف ہی نکل جائے، اور یعنی ایک ضد اور اناد کی کیفیت آ جائے، یہ الگ بات. اللہ تعالی ہمیں رجوع کی توفیق دے. شادی بیاہ کے موقع پر کیا ہو جاتا ہے، اچھے بھلے لوگ ڈانڈیے بھی چل رہے ہیں، نا محرموں کے سامنے آ کے ہماری بچیاں ڈانڈیے ڈال رہے ہیں، ڈانس کر رہی ہیں، میوزک چل رہا ہے جی، اور تقریب بھی ہو رہی ہے، پلے بیک میوزک چل رہا ہے، اور اس میں سب جو ہے وہ مگن ہیں کھانے پینے میں، کوئی ٹینشن ہی نہیں، کوئی ماتھے پر بل نہیں، مکس گیدرنگ چل رہی ہے، نام محرم محرم سب ایک پنڈال میں. اور یہ دیوسیت ہے کہ جو کہ اللہ کے رسول نے قرار دی کہ ایک عورت ایک شخص کی ماں بہن کسی غیر محرم میں انوالو ہو، اس کے ماتھے پر بل نہ پڑے. آپ نے فرمایا دیوس انسان ہے، اور یہ دیوسیت ہے کہ جو کہ ہمارے معاشرے میں عام ہے. گیدرنگ اس میں کوئی سیگریگیشن کا تصور نہیں. تو یہ اللہ کے رسول کی نافرمانی میں، اللہ کی آیات کی نافرمانی نہیں. بے پردہ ہو کے ہماری مائیں بہنیں نکلیں باہر، بناؤ سنگھار کر کے، میک اپ کر کے، تو کیا یہ اللہ اس کے رسول کی آیات کی نافرمانی نہیں؟ تو یہ کہیں اور دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ بھئی یہ تو قوم عاد ہے ان کی نفر. بھئی آئینہ دیکھو، اپنی تصویر جو ہے وہ تلاش کر. فرمایا کہ وت بہو امر کلی جبارن انیت، اور انہوں نے وت تباہو امر کلی جبارن انیت، اور انہوں نے پیروی کی، اتباع کی ہر سرکش اور ضدی انسان کی. اللہ تعالیٰ اس سرکشی سے اور ضد پن سے ہماری نجات جو ہے وہ ہمیں نصیب فرمائے. یعنی یہ ضدی ہو جانا کیا مطلب ہے؟ کہ ایک گناہ پر اڑ جانا. ایک ہوتا ہے وقتی طور پر گناہ ہو جانا، لیکن یہ ہے کہ گناہ کو اپنا اوڑھنا موچھونا بنا لیا جائے، ضد اختیار کی جائے، یہ اللہ کو ناپسند ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. فرمایا آخری آیت میں کہ وَأُدْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان کے پیچھے اس نافرمانی کی وجہ سے اور ضد اور سرکشی کی وجہ سے لگا دی گئی اس دنیا کی زندگی میں بھی لعنت، اور قیامت کے دن بھی ان پر جو ہے وہ لعنت ہوگی. لعنت کسے کہتے ہیں؟ رحمت سے دوری، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے لعنت لگا دی اس دنیا کی زندگی میں بھی اور یہ کہ قیامت کے دن بھی. تو اللہ پھر عبرت دلائے جا رہے کہ آگاہ ہو جاؤ، بیویئر، ان آدن کفروا ربہم، بے شک اس قوم عاد نے اپنے رب کی جو ہے وہ نافرمانی کی، رب کا کفر کیا. اللہ آگاہ ہو جاؤ، بودل لعادن قوم ہود، کہ دوری ہے، پھٹکار ہے قوم عاد پر، ہود علیہ السلام کی قوم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی نافرمان قوموں کے تذکرے بطور عبرت ہمارے سامنے رکھے جا رہے ہیں، واقعتاً ہمیں ان کی نافرمانیوں سے اور ضد اور ہر دھرمی سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اہل ایمان کے جو بھی اوصاف ہیں، اللہ تعالیٰ وہ تبکل اللہ کی ذات پر جو ہے وہ یقین کی دولت ہے کہ جو کہ ہمیں عطا فرمائے. بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.